اتنی دور آئے ہیں، ان کا تعلق مختلف نسلوں سے ہے، یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، یہ اپنے اپنے ملکوں میں شہروں میں مختلف لباس پہنتے ہیں، لیکن جب یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو جانتے ہیں ناظرین انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو، انہوں نے انسانیت کو ایک میسج دیا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ انسانیت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک ہے، اس لیے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس لیے کہ تمام انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے. ناظرین، حج کی یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ امت مسلمہ بری ہے، بھلی ہے، جیسی بھی ہے، بہرحال حق کا پیغام اسی امت کے ذریعے سے دنیا تک پہنچنا ہے. اقبال نے اس بات کو کیا خوب بیان کیا تھا، بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس پر لازمی ہے کہ وہ اس امت کی خیر خواہی کرے. خیر خواہی کے اسی جذبے سے آج ٹیلی ویژن نے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا، لائف ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب سے ناظرین کون واقف نہیں ہے، ہمارے پروگراموں میں جاوید صاحب تشریف لاتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم کال دینے کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ساتھی، اپنے ہوسٹ، کو ہوسٹ جناب زبیر صاحب کا تعارف کرا دوں. محمد زبیر احمد صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوسٹ رہیں گے. جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بجائے اس کے کہ ٹاپک کے ریلیشن سے کوئی سوال کروں، حج کے ریلیشن سے کوئی سوال کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات کے بارے میں سوال کروں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں خط لکھتی ہے، ہمیں ای میل کرتی ہے، ہمیں فون کرتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی کون ہیں، ان کا کیا پس منظر ہے، ان کے اساتذہ کون تھے، انہوں نے دین کہاں سے سیکھا. تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں کچھ اپنے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے.
میرا آبائی قصبہ لاہور کے قریب داؤد نام کا ایک گاؤں ہے. میری پیدائش وہاں نہیں ہوئی، میرے والد اپنے بعض معاشی مسائل کی وجہ سے اس قصبے کو چھوڑ کر ایک زمانے میں سائیوال کے ضلع میں جا کے آباد ہو گئے تھے. وہاں میری پیدائش ہوئی. سائیوال کے ضلع میں ایک قصبہ ہے جیون شاہ، اس کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی بستی میں تولد ہوا تھا. اس کے بعد والد گاؤں آ گئے، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ان کو اسی علاقے میں جانا پڑا. میری تعلیم کی ابتدا پھر وہیں ہوئی. سائیوال کے ضلع میں آپ نے سنا ہوگا پاک پتن نامی ایک قصبہ ہے، پاک پتن ہی میں میری تعلیم کی ابتدا ہوئی، وہیں سے میں نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے والد کا یہ خیال تھا کہ مجھے دینی علوم سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے شروع ہی میں، ایک عالم تھے مولوی نور احمد صاحب، ان سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول کے بعد یہ عربی، فارسی اور اس طرح کی دینی علوم کی تحصیل بھی کر لے. انہوں نے آگرہ عنایت ظہر کے بعد کا وقت مقرر کر لیا، اور اس طرح دونوں نظام ہے تعلیم میں ابتدائی سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اسکول کی تعلیم تو میں پا ہی رہا تھا، ظہر کے بعد پھر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، اور اس میں بالکل قدیم طریقے میں جیسے ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، جس میں آپ سادی کی کتابیں پڑھتے ہیں، کریمہ و بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیرے کمند ہوا، یہیں سے میری تعلیم کی بھی ابتدا ہوئی. کریمہ، نام حق، پنامہ شیخ اتار کا، پھر اس کے بعد گلستان، بوستان، پھر عربی زبان کی جو ابتدائی کتابیں ہیں وہ میں نے انہیں سے پڑھی. شرح جامی تک میں نے ان سے تعلیم حاصل کر لی تھی. والد کو اس قصبے سے ایک دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا، تو پھر میری تعلیم کا یہ سلسلہ مولوی نور احمد صاحب سے تو منقطع ہو گیا، لیکن وہاں بھی بعض اہل علم تھے جن سے میں اپنے طور پر استفادہ کرتا رہا. اور اس طرح ہمارے ہاں جس چیز کو آپ درس نظامی کی تعلیم کہتے ہیں، یہ کم و بیش موقوف علیہ تک میں نے نویں جماعت تک مکمل کر لی تھی. دسویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد پھر میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں آ گیا. گورنمنٹ کالج میں میں نے فلسفے اور انگریزی ادب میں گریجویشن کی، اور اس کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری رہا. یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کالج میں ایک بہت جلیل القدر استاد تھے، یہ ایک سلسلہ ہے پورا کا پورا اساتذہ کا. مولوی فیض الحسن سہارنپوری صاحب ایک زمانے میں اورینٹل کالج میں ہوتے تھے, بہت جلیل القدر عالم تھے, خاص طور پر عربی ادب پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. انہوں نے حماسہ کی شرح لکھی ہے, سبا مرلکات کی شرح لکھی ہے, یہ عربی زبان کے دواوین ہیں, یعنی ان میں شاعری کے نمونے جمع کر دیے گئے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا اصغر علی روحی صاحب, اسی سلسلے میں ان کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق, وہ بھی عربی زبان کے بہت جلیل القدر عالم تھے. تو مجھے ان سے بھی کچھ چیزیں پڑھنے کا موقع ملا, مقامات حمدانی میں نے انہیں سے پڑھی تھی. پھر مولانا عطا اللہ حنیف صاحب سے کچھ دارمی کے اسباق لیے. 1973 میں میرا تعارف میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوا ہے. اس تعارف کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے. میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں قرآن مجید سے متعلق کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, تو کیٹلاگ دیکھتے ہوئے ایک کتاب پر میری نظر پڑی, نام کچھ اجنبی سا لگا, تو میں نے وہ کتاب نکلوائی, بہت چھوٹی سی کتاب تھی. وہ کتاب امام حمید الدین فراہی نے تصنیف فرمائی تھی. اس کے دیباچے میں بدر الدین اصلاحی صاحب نے یہ ذکر کیا ہوا تھا کہ میں یہاں ہوں ہندوستان میں, اور ثانی اس نئے زمایت بدان بے آداب الامام الفراہی, یہ مجھے جملہ بھی یاد ہے کہ وہ دو میں کا دوسرا مولانا امین حسن اصلاحی, عربی میں کتاب تھی, مولانا امین حسن اصلاحی کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا. اصل میں مولانا فراہی کے دو شاگرد تھے, ایک اختر احسن اصلاحی اور ایک امین احسن اصلاحی. انہوں نے کہا کہ اختر احسن اصلاحی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور وہ دو میں کا دوسرا, یہ جو تعبیر ہے نا قرآن مجید میں ثانی اسلائن کی, وہی انہوں نے استعمال کی تھی. تو انہوں نے لکھا کہ وہ تو اب پاکستان میں ہیں, اس وجہ سے میں ان سے استفادہ نہیں کر سکتا, اور یہ اعتماد بھی نہیں رکھتا اگر وہ اس معاملے میں میرے سرپرستی فرما رہے ہوتے اور ان کی نگرانی میں نے یہ کام کیا ہوتا تو اعتماد کے ساتھ پیش کرتا. تو وہ انہوں نے رائے انکسار یہ ذکر کیا تھا اپنے استاد کا, ظاہر ہے کہ وہ بھی مولانا امین حسن کے شاگرد تھے. تو اس سے میرا تعارف ہوا. اس کے بعد پھر میں نے ان سے ملاقات کی. ملاقات کا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. مجھے معلوم ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کچھ واقفیت ڈاکٹر صاحب سے. میں اس وقت طالب علم تھا, تو میں ان کے پاس گیا. ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حسن اتفاق ہے کہ مولانا تو گاؤں چلے گئے ہوئے ہیں, یہ لاہور سے کوئی 40-45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا رحمان آباد, مولانا وہاں منتقل ہو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حسن اتفاق ہے کہ کل ہی مولانا تشریف لائیں لاہور میں, اور اس وقت باپڑا کالونی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تم چلے جاؤ. تو میں پہلی مرتبہ مولانا سے وہیں ملا, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تلمذ کا سلسلہ ان کے ساتھ کم و بیش ربع صدی تک جاری رہا. اور سچی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کا جو کچھ بھی تھوڑا بہت شعور مجھے حاصل ہے, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے جلیل القدر استاد ہی کا فیض ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ دین پر کیسے غور کیا جاتا ہے, ماخذ کو کیسے سمجھا جاتا ہے, تجزیہ و تحلیل کیسے کیا جاتا ہے, اجتہادی بصیرت کے ساتھ مسائل پر کیسے غور کیا جاتا ہے. تو یہ جو تربیت مجھے ان سے حاصل ہوئی, یہی میری زندگی کا سب سے بڑا اثر.
اس موقع پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی فرمائیے کہ آپ نے اپنے جن اساتذہ کا ذکر کیا کہ امین حسن اصلاحی صاحب اور ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب, ان دونوں کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ ان کی علم کی دنیا میں کیا حیثیت ہے.
مولانا حمید الدین فراہی صاحب کے بارے میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں وہ سرائے میر میں تھے اور بعد خیر جامعہ عثمانیہ میں بھی رہے, اس وقت ہندوستان کا جتنا علم ہے وہ بغیر کسی تردد کے ان کی علمی عظمت کا اعتراف کرتا تھا. مولانا ابو الکلام آزاد نے, سید سلیمان ندوی نے, بلکہ ان کے استاد شبلی نے بھی بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے کچھ در ان پر واہ کیے ہیں, اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید پر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے, جس طرح غور کیا ہے, جس طرح اس پر تدبر کیا ہے, اس کی مثال اسلاف ہی میں کہیں ملتی ہے. موجودہ زمانے میں اس طرح کے لوگ بالعموم پیدا نہیں ہوتا ہے. عربی زبان پر ان کی غیر معمولی نظر تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی زبان کیا ہے, اس کے اسالیب کیا ہے, کس طریقے سے اس میں جملے کی ساخت ہوتی ہے, قرآن مجید کیسے بات کرتا ہے, یہ جو رموز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام حمید الدین فراہی پر کھولے ہیں کم کہیں تاریخ میں کھلے ہوں گے.
جاوید صاحب یہ بتائیے کہ کیا مولانا مودودی صاحب کی سے بھی رہنمائی آپ کو حاصل رہی ہے؟ مولانا مودودی صاحب بھی آپ کے استادوں میں رہے ہیں یا ان سے کوئی تعلق رہا ہے آپ کا؟
جی, مولانا مودودی صاحب سے میری ملاقات اس سے بہت پہلے ہوئی, یعنی مولانا اصلاحی سے ملنے سے بہت پہلے. اچھا. میں ان سے ملا, میں 1967 میں لاہور آیا ہوں, اور آتے ہی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے میری ملاقات ہوئی. مولانا سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ اس طریقے سے تو میرے استاد نہیں رہے جس طرح کے مولانا امین حسن اصلاحی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق ہیں, بعض اور میرے اساتذہ ہیں.
جی جی.
لیکن بہرحال میں نے ان سے اردو زبان کے بعض اسالیب سمجھے اور سیکھے. اور سچی بات یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اس کے آداب کیا ہوتے ہیں, ایک بڑا آدمی لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے, وہ سوچتا کیسے ہے, اس میں کیا وقار ہوتا ہے, کیا شان ہوتی ہے, کیا اس کے اسالیب زندگی ہوتے ہیں. اس میں جو کچھ میں نے مولانا سید ابو العلا مودودی سے سیکھا ہے وہ کسی اور سے نہیں سیکھا.
اچھا ناظرین, ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن ہے, اور ہم کچھ دیر کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے حج کے مناسبت سے, قربانی کی مناسبت سے, یا امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال کے مناسبت سے. آپ جس طرح کے سوالات جاوید صاحب سے کرنا چاہیں, ہمارے نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0900-222-22, یہ ہمارے لوکل کالرز کا نمبر ہے. ہمارے لوکل کالر اس نمبر سے کال کر سکتے ہیں, جبکہ انٹرنیشنل کالرز ہمارے 0037-254-111-225 پر ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں. جی جاوید صاحب,
اس میں ایک سوال میرے ذہن میں چاہ رہا ہوں اس وقت پیدا ہوا ہے, پوچھ لوں. جاوید صاحب, سوال تھوڑا سا تلخ ہے لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے تحمل سے اور جس طرح آپ شائستگی سے ہمیشہ معاملہ کرتے ہیں, کہ آپ نے جن اساتذہ کا ذکر کیا ان کے بارے میں اہل علم تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک خاص رویہ تھا, قدامت پسند ایک ان کا ایٹیچیوڈ تھا, آرتھوڈاکسی کی وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لبرل ہیں, آپ کے خیالات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, تو ریلیشن آپ کا ان لوگوں سے جو امت کے بڑے لوگ ہیں اور جن کی شہرت بڑی دوسری نوعیت کی ہے, آپ کی راہ مختلف نظر آتی ہے, کیا سبب ہے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جن میں نے جن جلیل القدر بزرگوں کا ذکر کیا ہے, آپ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے دین کے ماخذ پر اس طریقے سے غور کیا ہے کہ اس میں ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اس کو جانا جائے. میں نہیں جانتا لبرلزم کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم قدامت پسندی کیا ہوتی ہے. میرے نزدیک تو اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ صحیح بات کیا ہے. صحیح بات کو مجھے ہر حال میں جاننے کی کوشش کرنی ہے, اور میں آپ کو بڑے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جلیل القدر اساتذہ بھی بالکل ایسے ہی تھے, اسی طریقے سے دین پر غور کرتے تھے. میرے کام کی نوعیت ذرا مختلف ہے. دیکھیے, مولانا حمید الدین فرائی نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید پر کام کیا, اور قرآن مجید پر بھی کچھ بنیادی نوعیت کا کام کیا, اس کے اسالیب پر کام کیا, اس کے مفردات پر کام کیا, اس کے نظم پر کام کیا, چند صورتوں کی تفسیر لکھی. ان کی توجہات کا اصل مرکز وہی رہا. میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کے کام کی نوعیت بھی کم و بیش یہی ہے, لیکن آپ تدبر و قرآن میں دیکھ لیجیے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں انہوں نے عام لوگوں سے ہٹ کر بازار آ دی ہیں. اور وہ دلچسپ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک زمانے میں ان سے ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم کہنا چاہیے اور استاد بھی کہنا چاہیے, خورشید رضوی صاحب ان سے ملے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کی بات آراء ایسی ہیں کہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ متقدمین کی آراء کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ اطمینان رکھیے, کچھ دیر میں ہم بھی متقدمین ہو جائیں گے. دو صدی بعد, تین صدی کے بعد ہمارا معاملہ ہی وہی ہو جائے گا.
جاوید صاحب, تصانیف کی بات چونکہ چل نکلی ہے, آپ اپنی تصانیف کے بارے میں کچھ بتائیں گے, آپ کی کیا تصانیف ہیں, مختصرا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کیا کیا آپ نے ابھی تک چیزیں تصنیف کی ہیں, قرآن پر کتنا کام کیا ہے علمی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے.
جی, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کے کام کی نوعیت اصولی تھی, میرے کام کی نوعیت یہ ہے کہ جو اصول میں نے اس سے سمجھے ہیں اور جس طریقے سے قرآن مجید پر غور کرنے کا طریقہ سیکھا ہے اس کو میں نے اپلائی کیا ہے پھر پورے دین پر. تو اس وجہ سے عملی مسائل کے بارے میں چونکہ میرا کام سامنے آ گیا ہے تو اس سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میں عام لوگوں سے ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں, اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے آج تک کبھی یاد ہی نہیں ہے کہ میں اپنی میز پر بیٹھا ہوں اور مجھے یہ خیال ہوا ہو کہ مجھے فلاں رائے قائم کرنی ہے یا کوئی فلاں نقطہ نظر اختیار کرنا ہے. میں تو صحیح بات کو جاننے کے لیے بیٹھتا ہوں, اور صحیح بات کو جاننے کے لیے
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاوید صاحب سے ان کی تصانیف اور ان کے علمی کام پر بات کر رہے تھے. جی جاوید صاحب, آپ کی تصانیف اور آپ کے علمی کام کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, کیا کچھ آپ نے تصنیف کیا ہے, کیا کس طرح سے آپ کے ادبی کام کیا ہے؟
پچھلے 15 سال سے تو میں اپنی ایک کتاب پر کام کر رہا ہوں. اس کتاب کا موضوع اصل میں پورا دین ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی میں نے اسلام کو جیسے سمجھا ہے, میری پیش نظر یہ چیز تھی کہ میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں بیان کر دوں. اس کا نام میزان ہے.
میزان,
میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا دین 14 ابواب میں بیان کیا جا سکتا ہے. اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ایمان و اخلاق کے مباحث سے ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے مباحث سے ہے. چنانچہ ان 14 ابواب میں سے 12 ابواب میں لکھ چکا ہوں, وہ شائع ہو چکے ہیں. 13واں اس وقت اشاعت کے مرحلے میں ہے اور 14واں زیر تصنیف ہے. تو ایک تو میری کتاب یہ ہے, اس میں شروع سے لے کے آخر تک جس طرح میں نے اسلام کو سمجھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے.
ٹھیک ہے,
اسی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے سوال کی گنجائش پیدا ہوئی جی کیونکہ جی میرا کام اطلاقی ہے
رائٹ.
ظاہر ہے کہ اصول میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے.
بالکل صحیح.
لیکن جب آپ ان کا انتباق کرتے ہیں اور انتباق کر کے بتاتے ہیں کہ جو اصول قرآن مجید کو سمجھنے کے ہم نے اخذ کیے ہیں یا اپنے استاد سے سیکھے ہیں, اب ہم ان کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی جو تعبیر ہمارے ہاں کی جا رہی ہے کیا فی الواقع ان اصولوں کی روشنی میں وہی تعبیر صحیح ہے یا اس میں کہیں کو غلطی ہوئی ہے.
ٹھیک.
تو یہ چونکہ اطلاقی نوعیت کا کام ہے سارا کا سارا, اس وجہ سے بعض سوالات پیدا ہو گئے. پھر پورے دین پر کیا میں نے, یعنی اس میں اصول و مبادی پر بھی کام ہے, حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں, حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, ہم اس سے اخذ و استفادہ کس طریقے سے کرتے ہیں, ایمانیات کے مباحث میں, اخلاقیات کے مباحث میں وہ کیا بنیادیں ہیں جن کو قرآن مجید نے اصل اصول قرار دیا ہے, ان سے کس طرح سے احکام متفرع ہوتے ہیں, شریعت کیا چیز ہے, اس میں ظاہر بات ہے کہ معاشرت, سیاست, معیشت, جہاد, ہر چیز زیر بحث آئی ہے. تو کام کی یہ نوعیت ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا کام جو میں کر رہا ہوں وہ قرآن مجید پر ہے.
قرآن مجید پر
البیان کے نام سے اس کام کی اصل میں نوعیت یہ ہے کہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امینہ حسن اسلائی نے تدبر قرآن کے نام سے پوری تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں. میں نے جب اس تفسیر کو دیکھا, اور ظاہر بات ہے کہ وہ بہت غیر معمولی کام ہے ان کا اور ہمیشہ زندہ رہے گا, لیکن اس میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا وہ بالکل عام طریقے سے کیا ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں تراجم ہوتے ہیں. میرا احساس یہ تھا کہ قرآن مجید کا نظم اس کے ترجمے میں واضح ہونا چاہیے. یعنی ہم نظم کو اگر درست
نظم کے ذرا وضاحت کر دیجیے.
نظم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان کے کچھ خاص اسالیب ہیں, ان میں بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ عقلی اقتضا جس کو آپ کہتے ہیں نا کسی جملے کا, اس کو حذف کر دیتے ہیں. بعض اوقات چونکہ اور چنانچہ کی نوعیت کا کوئی جملہ نہیں لاتے اور دلیل کے بعد استدلال کی اصل بنیاد واضح کر دیتے ہیں
جملہ وہ.
اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی زبان کی جو خاص نوعیت, اس کے بہت سے پہلو ہیں, یہ ظاہر ہے ہم یہاں کو بہت فنی گفتگو نہیں کر سکتے, تو اس کو پیش نظر رکھ کر عام طور پر قرآن کے ترجمے نہیں کیا جاتے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بے ربطی سی اس میں محسوس ہو رہی ہے. تو اس ربط و نظام کو واضح کرنا یہی اصل میں وہ بڑا کام ہے جو مولانا حمید الدین فراہی نے کیا, اور اس کے بعد اسی کی روشنی میں میرے استاذ مولانا امینہ حسن اسلائی نے پوری قرآن مجید کی تفسیر لکھی. تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ترجمے میں یہ چیز اس طرح واضح نہیں ہوئی, چنانچہ اس البیان میں میں نے اس رعایت سے ترجمہ کیا ہے, اور میں نے اس کے دباچے میں لکھا بھی ہے کہ نظم کی رعایت سے یہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے. اس میں آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ربط و نظام کی کیا صورت ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, بات کہاں پہنچ رہی ہے, درمیان میں کیا کیا مقامات ہیں کہ جن مقامات میں کچھ کلام جملہ مطردہ کی صورت اختیار کر گیا. قرآن مجید کی عجیب نوعیت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ قرآن مجید پر جب تدبر کرتے ہیں تو حیرت انگیز بعض چیزیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر میں آج کل سورہ آل عمران پہ کام کر رہا ہوں. سورہ میں 2 مقامات ایسے آ گئے ہیں کہ جن میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ پڑھ رہے ہیں تو مخاطبین کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کر دی. ظاہر ہے علیم پہ ذات صدور ہے, دلوں کے حال جانتا ہے. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال گزرا ہے, اس کے بارے میں متنبہ کر دیا اور کلام کو درمیان میں روکا ہے. جملے کی ساخت بتا رہی ہے کہ جیسے آپ درمیان میں بات کو روک کر کسی چیز کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ترجمے میں واضح ہونی چاہیے, یعنی اس لحاظ سے ترجمہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جس طرح اپنی بات کرتا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے اب لوگ واقف نہیں رہے, آشنا نہیں رہے, یہ اسلوب اب ہمارے ہاں بات کرنے کا رہا بھی نہیں ہے. اب ہم بہت توضیعی طریقہ اختیار کرتے ہیں, یعنی لکھنے کے انداز میں ظاہر ہے تمدن کی تبدیلی کے ساتھ بڑے تغیرات ہو گئے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا. پھر یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی زیادہ مفصل تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر چند حواشی ہی کافی ہیں ان کے اوپر. تو وہ حواشی میں نے اس میں لکھے ہیں, اور اس وقت میں قرآن مجید کی آخری 48 سورتوں پر تو کام مکمل کر چکا, وہ شائع بھی ہو چکا ہے. سورہ بکرہ سے میں نے شروع کیا تھا اور آل عمران پر پہنچ چکا ہوں. اصل میں میں اپنی اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر اس پر پوری توجہ دوں گا.
اور میں جاوید صاحب میں چاہوں گا کہ یوم عرفہ کے مناسبت سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حج کی تھوڑی سی تاریخ, اس کا پس منظر کیا ہے, اور حج کی جو اوور آل عالمی میسج کیا ہے حج کے متعلق, حج سے امت مسلمہ کو کیا میسج جا رہا ہے, ہم کیا پیغام دے رہے ہیں حج سے.
پہلے تو جی حج کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ انہیں پروگراموں میں واضح کر چکے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہیں, علامتی اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں تو رکوع اور سجود کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جب سمبلائز کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق ہی کا ایک علامتی اظہار, ایک سمبولک ایکسپریشن ہے جو عبادات کی صورت میں ہوتا ہے.
صحیح.
اب صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیدا کی ہے یعنی آدم و حوا سے جب دنیا کی ابتدا ہوئی ہے, عالم انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کی دشمنی بھی شروع ہو گئی.
بالکل صحیح.
یہ معلوم ہوگا آپ کو قرآن مجید میں ابتدائی میں بات بیان کر دی گئی ہے کہ ابلیس نے آدم و حوا کو بہکانے کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں ان سے غلطی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ توفیق پائی کہ وہ کلمات سیکھے, توبہ کی, استغفار کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, پھر اس دنیا میں بھیجا. اس موقع پر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
بالکل صحیح.
تو اصل میں اس دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا اس میں آپ شیطان کے خلاف کشمکش کر رہے ہیں, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, یعنی یہی صورتحال ہے.
بالکل.
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو یہ جو صورتحال ہے شیطان کے خلاف جنگ, اس کو حج میں سمبلائز کیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پورا کا پورا اصل میں جہاد ہے جس کی تمثیل کی صورت حج اختیار کر گیا ہے. آپ جاتے ہیں منا میں جا کے, جس طرح ایک فوج ڈیرے ڈالتی ہے ویسے ڈیرے ڈال دیتے ہیں. آپ اٹھ کر معبد میں جاتے ہیں, اصل میں عرفات معبد کا قائم مقام ہے, کیونکہ بہت لوگوں کو جمع ہونا تھا. اصل معبد تو بیت اللہ ہے لیکن اس کا ایک قائم مقام بنا دیا گیا. وہاں آپ دعا مناجات کرتے ہیں جیسے جنگ میں اترنے سے پہلے کی جاتی ہے. لوٹتے ہیں راستے میں آپ آتے ہوئے مزدلفہ میں کچھ پڑاؤ کرتے ہیں, جس طرح سے فوج کرتی ہے تمام نمازیں قصر ہو جاتی ہیں.
بالکل صحیح.
معلوم ہے کہ وہاں بھی آپ جمع کر کے پڑھتے ہیں, قصر کر کے پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, منا میں قیام کے دوران بھی نمازیں قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاد کو سمبلائز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا کلمینیشن کیا ہوتا ہے, آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں, لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر, یا اس کے خلاف گویا جنگ عملاً کر ڈالتے ہیں. تو جہاد میں اس چیز کو سمبلائز کیا گیا ہے, شیطان کے خلاف جنگ. اب ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ خدا نے تم کو اس امتحان میں ڈالا ہے, تم کو ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. ساری انسانیت کو حج یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں, یا تو تم شیطان کے چنگل میں آ جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی پیروی کرتے ہوئے, اسی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں زندگی.
اس کی جو تاریخ ہے حج کی, وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نہیں ہے, دین ابراہیم میں موجود تھے یا اس سے پہلے بھی حج سے مناسک ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں؟
حج کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم سے اس کی پیدا ہوئی ہے,
سیدنا ابراہیم.
لیکن بیت اللہ کے بارے میں یہ بات تاریخ کی روایات سے سامنے آتی ہے کہ وہ پہلے بھی موجود تھا, اور یہ آپ امکان کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی عبادت اس نوعیت کی شاید رہی ہو. لیکن قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اذن فی الناس بالحج, اب آپ حج کا اعلان کر دیں. لوگ دور دراز کے علاقوں سے اپنی دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں آئیں گے اور آ کر حج کریں گے. یہ اصل میں شیطان کی اور رحمان کی کشمکش ہے, جس کو سمبلائز کر کے آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اس دنیا کے اندر یا تو شیطان پر قابو پا کر رہنا ہے, اس کے خلاف برسر جنگ ہو کر رہنا ہے, اور یا شیطان کی پیروی کر کے رہنا ہے. دو ہی راستے تمہارے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. وہ تمہارے سامنے انانیت کے راستے سے آئے گا, جنسی جبلت کے راستے سے آئے گا, تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہارے ابو الآبا آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو یہ اصل میں یاد دہانی ہے جو حج کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے. لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے, وہ خیال کرتے ہیں ہم نے کنکر مار دیا, ہم منا میں جا کے قیام پذیر ہو گئے, ہم نے وقوف عرفہ کر دیا, لیکن اس کی اصل روح سے واقف نہیں ہوتے. اس اصل روح سے ہم کو مسلمانوں کو بھی واقف کرانا چاہیے اور پوری دنیا کو بھی واقف کرانا چاہیے.
ہم ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں, ناظرین 10:30 کے بعد آپ کی لائیو کال ریسیو کی جائیں گی. اس موقع پر ہمارے ساتھ جاوید غامدی صاحب موجود ہیں. آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں, امت مسلمہ کو درپیش مسائل حج سے متعلق, یا اپنے کوئی مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں فون پر. ہمارے جو لوکل ناظرین ہیں وہ 0900-222-222 پر کال کریں گے, جبکہ انٹرنیشنل جو ڈائلر ہیں وہ 0037-254-111-225 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں.
ناظرین, آج کا پروگرام جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حوالے سے ہے, ان مسائل پر ہم ڈسکشن کا آغاز کرنے والے ہیں, لیکن اس وقت ہم ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب, ہم آپ سے امت مسلمہ کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ ہم سب اس کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں, اس کے حالات میں بہتری کے خواہاں ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ امت جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے, تو اس میں کچھ خارجی مسائل ہیں, کچھ داخلی مسائل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ داخلی مسائل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک تو یہ امت مسلمہ کا بنیادی مسئلہ غربت اور جہالت ہے, اور یہ لازم ملزوم ہے. یعنی غربت سے جہالت پیدا ہوتی ہے, جہالت غربت کا باعث بنتی ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں انحطاط کہاں سے پیدا ہوا ہے. میں جب پوری مسلمان امت کی تاریخ پر غور کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود تھی, قرآن مجید ہی ہمارا محور اور مرکز تھا. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ دوسری تیسری صدی کے بعد نہ یہ ہمارے علم کا محور رہا ہے, نہ ہمارے عمل کا مرکز رہا ہے. یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس حادثے پر آپ جب اندر اتر کر غور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک امت کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اللہ کی کتاب.
صاحب ہمیں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کرنا ہوگا, اس وقت کال آ رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالر کا سوال لے لیے. جی آپ کا سوال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں اجمل رشید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے.
ویلکم ٹو آور پروگرام.
میں آپ کا سوال کے حوالے سے دو سوال کرنا چاہوں گا.
جی فرمائیے.
ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ تول کے نہیں لینا چاہیے, اگر قیمت تول کے لگائی گئی ہے
ٹھیک
تو یہ اس طرح تول کے لینا غلط. اور کیا اس کے بجائے ہم اگر یہ پیسے جو ہیں یہ کسی آرگنائزیشن کو اور کسی ٹرسٹ کو دے دیں یہ زلزلہ زدگان وغیرہ کے لیے, تو کیا یہ مناسب ہے, کیا اس طرح قربانی ادا ہو جانا تصور کی جائے؟
جی بہت اچھا, آپ کا سوال ہم نے سماعت سنوا لیا. جاوید صاحب یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے, خاص طور پر زلزلے کے پس منظر میں ہمارے عام طور پہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سال ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے پیسے ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے دینے چاہیے. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی بھی قربانی کی عبادت کے بجائے ہم کسی بھی نیک کام میں پیسے دے سکتے ہیں,
ریپلیسمنٹ
کر سکتے ہیں؟
لے لیں میرے خیال پہلے,
دوسرا میرے خیال سے بعد میں لے لیں گے, پہلے اس سوال کا
اجازت دیں. تو میں نے بات کر رہا تھا ایک جملے میں اس کو مکمل.
جی جی بالکل.
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہمارے علم اور عمل کا محور نہیں رہا, جس طرح اس کو رہنا چاہیے تھا ویسے نہیں رہا. دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو ذہین عناصر تھے, اصل میں امتوں کے عروج و زوال کا انحصار اس کے ذہین عناصر کے رویے پر ہوتا ہے. بہت غیر معمولی لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کی دلچسپی اور ان کے اشتغال کا اصلی مرکز فلسفہ اور تصوف کے مسائل ہو گئے. ظاہر ہے جو مابعد طبیعیات سے متعلق تھے, طبعی علوم سے ہمارے ہاں اس نوعیت کا مسلمانوں کو شغف نہیں رہا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم طبعی علوم میں یا سائنسی علوم جن کو آپ کہتے ہیں ان میں بہت پیچھے رہ گئے. قرآن مجید ہماری امت کی وحدت کی علامت تھی, وہی اللہ کی تانی ہوئی رسی تھی آسمان سے زمین تک. وہ محور و مرکز ہوتا تو نہ فرقہ بندیاں پیدا ہوتی, نہ اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے, نہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے, نہ اس طرح کی صورتحال ہوتی جو ہم اس وقت امت مسلمان دیکھ رہے ہیں. اور طبعی علوم سے ہمارا اشتغال قائم رہتا اور ہمارے ذہین عناصر اس پر پوری توجہات مرکوز کرتے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج دنیا میں ہم اس طرح پیچھے نہ ہوتے. ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا جو عظیم انقلاب برپا ہوا ہے اس میں ہم مسلمان بالکل پیچھے رہ گئے. یعنی پچھلے 500 سال سے ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس معاملے میں. تو یہ دو وجوہ ہیں جو نزدیک انحطاط اور زوال کا باعث بنی ہے. اب اس کے بعد جہاں تک
ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے. سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا, لیکن کہا یہ جاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قربانی نہ کیجئے, اس کے پیسے جو ہے وہ کسی دوسرے نیکی کے کام میں دے دیجئے. تو کیا ایسا کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا, اور کیا ایسا کرنا دین کے نزدیک روا ہے؟
دو تین باتیں اس میں سمجھ لیجئے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کی اپنی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. دیکھیے قربانی ایک عبادت ہے, حج ایک عبادت ہے, نماز ایک عبادت ہے, جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو جیسے میں نے عرض کیا سمبلائز کرتی ہیں. اس وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کی غیر معمولی اہمیت ہے, اور عبادات کو کبھی حقارت کے مقام پر نہیں رکھنا چاہیے. ان کے ذریعے سے ہم زندہ رہتے ہیں, یہ زندگی کا باعث بنتی ہیں. خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے, اس حی و قیوم سے تعلق پیدا ہوتا ہے, تو اس کی یاد قائم رہتی ہے. اور قربانی بھی گویا اللہ تعالیٰ کے حضور میں نظر کی علامت ہے. ہم اپنے جان و مال اپنے پروردگار کی طرف نظر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے مواقع تو کبھی کبھی آتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے قربانی کی ایک سنت یا عبادت قائم کر دی گئی ہے. تو جو میں عرض کرنے والا ہوں آگے جا کے, اس کو اسی روشنی میں دیکھیے کہ یہ غیر معمولی عبادت ہے, اس کی عزت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے, اس کی طرف مسلمانوں کے رجوع کو قائم رہنا چاہیے. یہ جتنی بھی علامتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کمتر میں سمجھیے. آپ کا جھنڈا, آپ کا ترانہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہنے کو تو چند الفاظ ہیں, کہنے کو کپڑے کا ایک پھریرا ہے, لیکن یہ در حقیقت قوم اور وطن کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کی علامت ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو, جس طرح کے زلزلہ زدگان کا معاملہ ہو گیا یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کسی ایک سال اس کو مؤخر کر سکتے, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر قربانی کر دیں اور وہاں کے لوگوں کو گوشت کھلا دیں. بہت سے لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ وہاں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اسی عزم کے ساتھ وہاں گئے بھی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہیں جا کے قربانی کر دینی چاہیے. تو آپ وہاں قربانی بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ قربانی کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک نفل عبادت ہے, آپ اگلے سال کر لیں گے. یعنی یہ
فرض کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے,
فرض کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے.
جاوید صاحب اس پر مزید ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کے کال لے لیتے ہیں. ہیلو ہیلو
ہیلو
جی السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
میرا نام مجیب الرحمان ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں میں.
جی مجیب صاحب فرمائیے.
یہ دو سوالات ہیں میرے جاوید صاحب سے.
جی جی.
ماخذ دین کے حوالے سے اور تصور دین کے حوالے سے.
جی جی فرمائیے, سوال فرمائیے.
جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ماخذ دین جو ہے نا وہ صرف جو قرآن مجید و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
جی جی.
جبکہ جو دیگر علماء جو ہے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اشتہار اور اجماع امت
جی
اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ گئے. دوسرا سوال کیا آپ کا؟
اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو حکومت الہیہ والے ہیں اور تزکیہ نفس والے,
جی جی,
ان میں فرق کیا ہے؟
ٹھیک, اچھا
یہ ایک.
جی بہت شکریہ آپ کا. جی
ہیلو,
جی 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 فرمائیے.
یہ بیٹے ہیں میرے, ذرا ان کا بھی ایک سوال ان سے.
جی جی جی.
ہیلو, میرا نام منیب الرحمان ہے.
جی آپ جلدی کیجیے بیٹا.
میں 9 کلاس کا طالب علم ہوں.
جی بیٹا جلدی سوال کیجیے.
سوال یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے, اور یا ہم وتر کے بعد جو ہے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لے لیتے ہیں ہم. ہیلو.
ہیلو
جی, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
میرا نام فروخ ہے جی, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں.
جی فروخ صاحب فرمائیے.
یہ ابھی جو پروگرام میں پروفیسر غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں,
جی جی,
اس قسم کے پروگرام آپ نے شروع کر کے بہت اچھا سلسلہ کیا ہے,
بہت شکریہ.
لیکن اس میں ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس سیریس قسم کے پروگرام میں جو ایک انتہائی مذہبی اہمیت کا حامل ہے, اس میں آپ جو درمیان میں اشتہار چلاتے ہیں,
جی جی,
اور وہ اشتہار بے معنی بے ربط سے ہوتے ہیں, وہ تمام کا تمام اس پروگرام کا تاثر زائل کر دیتے ہیں. اور بلکہ میں تو جاوید صاحب سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایسے پروگرامز جب وہ اٹینڈ کریں,
جی جی,
تو پہلے انشور کر لیا کریں کہ درمیان میں اس قسم کے ہیکپس نہ آیا کریں, تاکہ لوگ جب
جی آپ کا ہم بالکل اس بات کا خیال رکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو شکایت نہ ہو. آپ سوال فرمائیے.
جی بس میرا یہی تھا, میں دس واز مائی آبزرویشن.
بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, آپ کی توجہ دلانے کا بہت شکریہ جی. ایک اور کال لینے میرے خیال سے.
ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو
جی. ہیلو
جی.
جی ڈاکٹر مطاہر بول رہا ہوں.
جی بھائی صاحب.
بھائی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ رائے ہم سب کے لیے, خاص طور پر جو اساتذہ اکرام جس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, جس طریقے سے انہوں نے ان کی میں سمجھتا ہوں تعریف کی ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک مشورہ رائے. کیونکہ اب یہ ایک ایسا دور ہے جہاں آپ کسی کو سکھائیں تو سامنے جو ہے اس کے بعد جو.
رائے صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟
بات آپ نے بہت اچھی فرمائی ہے لیکن سوال, کیونکہ کالرز بہت ہیں,
میں یہ بات کر رہا تھا. دوسری اہم بات جو غامدی صاحب نے اپنی کی تھی اپنے کام کے حوالے سے, اور انہوں نے فوکس کیا ہے اپنی تمام چیزوں کا اخلاقیات کے حوالے سے.
جی جی.
بحیثیت طالب علم بین الاقوامی تعلقات ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ سارا مفادات کے حوالے سے پڑھاتے ہیں, اور ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے, اور جو کچھ تصنیفات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ صرف پوری بین الاقوامی تعلقات مفادات کے حوالے سے آتی ہیں, اور اخلاقیات بالکل مارجنلائز ہو جاتی ہیں. میں تو یہ گزارش کروں گا غامدی صاحب سے کہ ذرا اس طرف ہمیں بتائیں کہ کیا ایسی ہم چیزیں کر سکتے ہیں کہ جس میں اخلاقیات کے معیارات کو جو ہے وہ ہم سامنے لا سکیں.
بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا, تھینک یو ویری مچ.
غامدی صاحب ون بائی ون لیتے ہیں
اس میں. میرا خیال سے ایک سوال پہلے
اجمل صاحب کا سوال تھا,
تول کر لیا جا سکتا ہے, یہ نہیں, بڑا اہم سوال ہے, پریکٹیکل سوال ہے.
یہ بات یہ جی کہ قربانی کے جانور کے لیے بس اتنی بات کہی گئی ہے کہ وہ اچھی عمر کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہ ہو.
عیب
اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ تول کر لیں یا دیکھ کر,
کوئی چیز نہیں,
آپ اطمینان کے ساتھ تول کر بھی لے سکتے ہیں, اس سے قربانی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اچھی عمر کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا مجیب صاحب کا سوال تھا کراچی سے, وہ ماخذ دین کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن اور سنت, دیگر علماء فرماتے ہیں اجتہاد وغیرہ, اس کی ذرا وضاحت.
ماخذ بیان کرتے ہیں قرآن, حدیث, اجتہاد و قیاس, اجماع و قیاس. تو یہ چار ماخذ کیوں ہیں آپ کے, دو ماخذ کیوں ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے جی, یہ ایک محض غلط فہمی ہے. اصل میں جب آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کہاں سے ملتا ہے, تو اس میں تو دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یعنی اب دنیا میں قیامت تک دین وہیں سے حاصل کیا جائے گا. ان سے ہمیں یہ دین کس ذریعے سے ملا ہے؟ ایک قرآن, ایک سنت کے ذریعے سے ملا ہے. قرآن مجید اللہ کتاب کی حیثیت نے آپ نے ہم کو دیا ہے, اور سنت انبیاء کو بھی تصویب کر کے اس میں جو ضروری اضافے تھے وہ اضافے کر کے آپ نے اس کو امت کے اندر جاری کر دیا ہے. اصل دین یہی ہے. اس کے بعد یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اجماع, قیاس اور اس طرح کی چیزیں, یہ قانون کے ماخذ ہیں. یعنی جس وقت آپ کسی ملک میں قانون نافذ کرتے ہیں تو اب قانون میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ معاملات بھی پیش آتے ہیں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے, جو سنت میں بیان نہیں ہوئے, ان کے بارے میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو ان میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ اجتہاد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو عام طور پر نقل کی جاتی ہے, اگرچہ روایت تو منقطع ہے لیکن بات اس میں جو بیان ہوئی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. کہ ان کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا گیا تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ معاملات کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں قرآن مجید کو دیکھوں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر اس میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں سنت میں دیکھوں گا. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے, تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی عقل سے کام لوں گا, اجتہد برائی ولا آلو جہدا, اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو اس سے اجتہاد کا تصور پیدا ہوا, یعنی ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ان معاملات میں قانون سازی کریں گے جن معاملات میں قرآن و سنت میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی. اجتہاد کی ایک قسم ہے قیاس, یعنی جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں معاملے میں قرآن کا یہ حکم موجود ہے یا سنت کا یہ حکم موجود ہے, اس سے ملتا جلتا ایک معاملہ پیش آ گیا ہے, تو آپ اس کی علت جس کو ہمارے فقہ منات حکم کہتے ہیں اس کو متعین کرنے کے بعد پھر آپ اس معاملے کو قیاس کر لیتے ہیں. تو اصل میں قیاس اجتہادی کی ایک قسم ہے. اسی طریقے سے جب کسی قیاس پر لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے, اتفاق ہو جاتا ہے, تو وہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں اکثریت کی رائے یا اتفاق رائے سے اگر کوئی قانون بن جاتا ہے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے, وہ دین نہیں بن جاتا. تو لوگ قانون کے ماخذ اور دین کے ماخذ میں فرق نہیں کرتے. دین کے ماخذ تو قرآن و سنت ہی ہیں, اس لیے کہ دین کوئی اور نہیں دے سکتا. دین ابو حنیفہ سے ہم کو نہیں ملا, شافعی سے نہیں ملا, احمد بن حنبل سے نہیں ملا. دین ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ غالباً احناف کے ماخذ ہیں, باقی ائمہ کیا انہی چار کو ماخذ مانتے ہیں؟
باقی ائمہ کے ہاں اس سے مختلف بھی ہیں, استصحاب ہے, اسی طریقے سے استحسان ہے, اور بہت سے ماخذ بھی ہیں. مسائل مرسلہ ہیں, بہت تفصیلات ہیں اس کی, ظاہر بات ہے کہ یہ فنی اصطلاحات ہیں اور یہاں ان کا ذکر چھیڑنا موضوع نہیں ہوگا, لیکن اکثر و بیشتر لوگ قیاس کو اجماع کو مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب میں بھی قانون سازی کروں گا تو اس موقع پر بعض مواقع پر میں قیاس کروں گا بعض چیزوں کے بارے میں. اسی طرح سے میں اس اصول کو مانتا ہوں کہ اگر کسی معاملے میں ہمارے یہاں مختلف آراء ہیں اور اس میں سے کسی رائے پر پارلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا, قانون بن جائے گی.
غامدی صاحب
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر مطاہر صاحب نے جاوید صاحب سوال یہ کیا تھا کہ مفادات کی بنیاد پر یہ دنیا چلتی ہے جبکہ دین اسلام جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے, تو مفادات کی اس دنیا میں اخلاقیات کے اصول کس طرح لاگو ہوں گے؟
میرا احساس یہ جی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں.
جاوید صاحب ایک تھوڑا سا میں آپ کو, ہمارے ایک کالر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, جی ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ماریا ملک بات کر رہی ہوں, فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں.
جی جی فرمائیے.
جی یہ سوال یہ کرنا تھا جاوید صاحب سے کہ ایک خاتون یا مرد جو حج کا ارادہ کرتا ہے تو کیا نام ہے, وہ حج کے بجائے اس کے پیسے ایک ضرورت مند کو دے دے یا پھر ملک میں ابھی یہ جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کو دے دیا جائے تو حج کا ثواب اس کو مل سکتا ہے؟
یعنی حج کا ارادہ اس نے کر لیا ہے اور حج کے پیسے وہ کسی کو دے دے.
ٹھیک ہے
جی جی
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ
بہت شکریہ.
اچھا یہ ایک اور بات سوال ہے
جی.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ آج کل جس طرح کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے اور ٹریولنگ بہت سیف ہے, جس طرح خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ طویل سفر کر سکتی ہیں, تو وہ ایک محرم کے بغیر حج کر سکتی ہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کا, ابھی جواب لیتے ہیں. جاوید صاحب یہ
دو سوال,
ایک اور کالر ہمارے ویٹ کر رہے ہیں. ہلو
ہلو
السلام علیکم.
ہاں جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معیشت ہوتی ہے اسی پر سب کچھ ہوتا ہے.
جی جی.
تو ہم آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے یا مسلمانوں کے جو آج کل کا رویہ ہے یا ان کا حال ہے اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت ہے؟ دوسرا میں یہ جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں اس تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تو آج کل جگہ جگہ مختلف قسم کے فرقوں کے طور پر تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اگر میں علم حاصل کرنا چاہوں قرآن کا.
جی آپ کا میرا خیال ہے سوال میں سمجھ گیا ہوں, اس سے جواب لے لیتے ہیں. جاوید صاحب سے ہم ابھی جواب لیتے ہیں, ہمارے ایک اور کالر موجود ہیں اس میں. ہلو
ہلو.
جی السلام علیکم. ہلو
ہلو. جی بات کرائیے پلیز.
جی آپ سوال کیجیے, آپ آن لائن ہیں اس وقت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جاوید صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا.
جی
یہ حج کی مناسبت سے, حج جو ہے یہ ایک بین الاقوامی جو ہے ایک تاثر پیدا کرتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں, مسلمان جاتے ہیں, اور اس وقت جو ہے دنیا کی جو پوزیشن ہے اس وقت ایک خاندان کا سما دنیا پیش کر رہی ہے اور ساری دنیا کی نگاہیں جو اس پہ رہتی ہیں, سی این این سے, بی بی سی سے حج کی چیز دکھائی جاتی ہے. اور یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے
ذرا اختصار اگر آپ کر لیں تو بہت عنایت ہوگی.
تو جاوید صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امت مسلمہ اپنے مسائل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے, امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے, حالانکہ دیکھیں اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہے مجھے حقیقت میں کہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم کیوں ابراہیم علیہ السلام کا دین پیش نہیں صحیح طرح پیش کر پا رہے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوار
جی. بہت شکریہ, آپ کا سوال واضح ہو گیا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. میرے خیال سے اس سوالات کو لے لیتے ہیں, پہلے تو وہ اخلاقیات کے اوپر سوال ایک چل رہا ہے
ڈاکٹر مطاہر صاحب
جی, ڈاکٹر مطاہر صاحب کا کہ مفادات کی دنیا میں اخلاقیات کا اصول کیسے چلے گا.
جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا مفادات ہی کی دنیا ہے اور اس میں بڑی حد تک مفادات ہی کی کشمکش جاری رہتی ہے. اور انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ بین الاقوامی معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو سب سے اولین چیز یہی ہو جاتی ہے. لیکن انسان کے اندر انسانیت کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ودیت کیا گیا ہے, وہ اخلاقی حصہ ہے. یعنی جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سننے کے لیے کان دیے ہیں, اسی طرح ایک حصہ اخلاقی بھی اس کے اندر رکھ دیا ہے جو خیر و شر کی تمیز رکھتا ہے. اصل میں اسی کا نام ہے جس کو ہم اخلاقیات سے تعبیر کر لیتے ہیں. تو اگر آپ انسان کو اس کے اندر سے آواز دیں اور اس کو بلائیں اور اس کو دعوت دیں تو وہ چیز بھی بیدار ہو جاتی ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, نفس موا سواہ فالحا مہا فجورہ وتقوا. ہم نے انسان کے نفس کا جب تصفیہ کیا اور اس کو بنایا سنوارا تو اس کے اندر یہ صلاحیت الہام کر دی کہ وہ چاہے تو حدود سے تجاوز کر جائے اور چاہے تو حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے. حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کا یہ نام ہی اصل میں اخلاقی رویہ ہے. تو یہ چیز اس کے تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو چونکہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, یہاں مفادات کی طرف ایک فطری رغبت رکھی گئی ہے, اس کی خواہشات ہیں, اس کے تعصبات ہیں, وہ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کی احتیاجات ہیں, اس کے ساتھ یہ حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. اس کو بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تنبیہ کی جائے, توجہ دلائی جائے, انذار کیا جائے, بار بار خبردار کیا جائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جس طریقے سے ان علوم کا کو حاصل کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ اخلاقی احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے. دین اصلا ایمان و اخلاقی کا نام.
جیسا اس میں ایک بات ایڈ میں کروں گا کہ جیسا کہ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ اخلاقیات کو اتنی غیر مؤثر بھی نہیں رہتی مفادات کی دنیا میں, اگر اخلاقیات نہ ہو تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی. آپ تو بہت گہری نگاہ
رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کچھ اخلاقی رویے ہوتے ہیں کہ جن کی پاسداری کے نتیجے ہی میں دنیا کا سارا نظم چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں. اپنی قوم کی حد تک تو سب اخلاقی اصولوں کے پابندی ہوتے ہیں.
ایک نیوز بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا سوال آپ سے پوچھ لوں. ابھی خاتون نے سوال کیا تھا کہ حج کا ارادہ کسی نے کیا ہے لیکن وہ بعد میں اس اماؤنٹ کو جو ہے وہ کسی کو متاثر زلزلہ کو دے دیتا ہے تو کیا وہ حج کا ثواب اسے مل جائے گا؟
قربانی جیسا معاملہ ہے.
یہی بات یہ ہے کہ آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا, قربانی کا ارادہ کر لیا, اس کے سامنے کوئی انسانی ضرورت آ گئی, کسی انسانی ضرورت کو اس نے دیکھا اور ترجیح دی, دینی چاہیے ترجیح اس کو. کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے, زلزلہ آ گیا جیسے ہمارے یہاں ہوا ہے, کوئی آفت آ گئی ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے, تو کوئی حرج نہیں, وہ حج کو مؤخر کر لے اور یہ ان لوگوں کو دے دے. لیکن بہرحال حج اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, قربانی اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے آپ اگلے سال جا سکتے ہیں, اس وقت ایک ضرورت سامنے آ گئی.
یعنی حج کے قربانی کے بدلے میں کچھ نہیں ہو سکتا, صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام چونکہ اس لیے ضروری کام ہے اس لیے اسے کر لیا جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے واقعی کسی انسانی ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ روپیہ دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر بھی دے گا, قربانی کا اجر بھی دے گا.
ایک سوال تھا کہ محرم کے بارے میں, خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے محرم کا ساتھ جانا لازمی ہے, تو اس بارے میں آپ کا نقطہ نظر؟
انہوں نے یہ خاص کر کے کہا تھا کہ اب آج کل جو سفر ہوتا ہے بہت زیادہ فاسٹ دور ہے, تو لوگ خواتین جو ہے ویسے ہی سفر کرتی ہیں, اکیلے سفر کرتی ہیں, تو یہ حج کے لیے مخصوص کیوں ہے, کس طرح سے ہے یہ؟
انہوں نے بالکل درست فرمایا جی. بات یہ کہ یہ بات حج کے بارے میں کہی بھی نہیں گئی, حج پر تو اس کا لوگ اطلاق کرتے ہیں. اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک عمومی ہدایت کی تھی کہ وہ 3 دن کے سفر پر اگر نکلتی ہیں تو ان کا کوئی محرم عزیز ساتھ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو تنہا سفر کرنا پڑتا تھا, اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مدینے سے مکے کے درمیان میں بھی 6 دن لگ جاتے تھے لوگوں کو پہنچتے پہنچتے. تو اس میں جو صورتحال تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک توجہ دلائی. اب سفر کے انداز بدل گئے, سفر کے طریقے بدل گئے, لوگوں کے جانے کے طریقے بدل گئے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے. اگر خواتین اپنی عصمت کی, اپنی عزت کی حفاظت کر کے جا سکتی ہیں, اور جیسے کہ اب آپ جہاز میں سوار کرا دیتے ہیں, آپ دیکھیے آپ کو ادنا درجے میں بھی تردد نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک منزل پر پہنچ جائیں گے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر لفظی اصرار کرنے کی ضرورت ہے. یہ خاص صورتحال میں کہی گئی بات تھی, اس کو اسی تک رکھنا چاہیے. اور حج کے لیے خاص طور پر نہیں کہی گئی تھی, بلکہ ایک عمومی ہدایت آپ نے فرمائی. آج بھی اگر کسی جگہ ایسے مواقع ہوں کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ کسی عورت پر تہمت لگ جائے گی یا اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی یا کوئی آدمی اس کو اوباش اس کو تنگ کرے گا, تو آپ ظاہر ہے کہ خود بھی جاتے ہیں, مارا معزہ بھی جاتے ہیں. تو یہ ہدایت بڑی عمدہ ہدایت ہے, لیکن اس کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات پہ اس پر اصرار کریں.
ٹھیک ہے. اچھا جیسا صاحب, اس میں ایک پہلو یہ بھی بظاہر نظر آتا ہے ہمیں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو بالعموم گروپ کی شکل میں جاتے ہیں, اور خواتین بھی جائیں گی تو قریبی اعتماد کے لوگوں میں ہی جائیں گی, اور خواتین ہوتی ہیں مزید. اگلا سوال میرے خیال سے لے لیتے ہیں ہم کہ وہ خاتون نے سوال کیا تھا کہ دینی تعلیم کہاں حاصل کروں, اس لیے کہ ان کا اطمینان نہیں ہو رہا. یہ بڑا اہم سوال ہے لوگوں کا آج کل.
دیکھیے جی, بات یہ بات ان کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کی جتنی درس گاہیں ہیں وہ اصل میں مختلف مسالک کی درس گاہیں ہیں. ان میں دینی علوم اس طریقے سے نہیں پڑھائے جاتے جس طریقے سے اپنے مسالک کی تعلیم دی جاتی ہے, اپنے مذاہب کی, اپنے خاص نقطہ نظر کی تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم تو اصل میں کسی خاص مسلک یا نقطہ نظر کی نہیں ہونی چاہیے. علم کو ان تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر لوگوں تک پہنچنا چاہیے. ایسی درسگاہیں بہت کم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک خوشخبری کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان میں بہت اعلیٰ درجے کا کام دین پر ہوا ہے. یعنی دین پر جس درجے کا کام اردو زبان میں ہوا ہے کم کسی جگہ.
یہیں پر آپ کی گفتگو منقطع ہوتی ہے. ناظرین, ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب, سوالات بہت سارے ہیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوال لینے, بڑا اہم سوال تھا کہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے, اور ہم حضرت ابراہیم کے میسج کو چھوڑ کر آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ کس نظر سے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ مسلمان امت کو جو لائحہ عمل قرآن مجید نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینے والی امت بن کر رہے, اپنا دین بھی لوگوں تک پہنچائے, اپنا فکر بھی لوگوں تک پہنچائے. اور اگر وہ خدا کی شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتی ہے, اپنی جہالت کا علاج کرتی ہے, طبعی علوم سے دلچسپی لے کر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہے, تو اسی سے اس کے لیے راستے نکلیں گے. اور میرا اپنا ذاتی احساس تو یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم خدا کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں, اصل میں جو پولیٹیکل امپائر ہمارا تھا وہ تو ہم سے چھن گیا, لیکن ہمارے پاس اس کی پوری گنجائش موجود ہے کہ ہم ایک عظیم پیغام رکھتے ہیں, یہ دنیا تک پہنچائیں. کیا بعید ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جن کو ہم آج اپنے دشمن سمجھتے ہیں وہ اس کی دعوت سے مسخر ہو جائیں؟ تاریخ انسانی میں دو مرتبہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو آپ دیکھیے کتنے بڑے علاقے میں رومی سلطنت نے قبول کر لیا, اس کے بعد تاتار ہم پر حملہ آور ہوئے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا کہ پاس پر مل گئے کعبے کو سرم خانے سے, وہ آئے, انہوں نے آ کے ہمارے علاقے فتح کیے اور خود اسلام سے مفتو ہو گئے. تو یہ واقعہ ہوا ہماری تاریخ میں, اس پر سارا زور دینا چاہیے. باقی یہ کہ آنے والوں کا انتظار کب تک کرتے رہیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا ہے.
جاوید صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو.
ہلو
جی, السلام علیکم.
جی, امت مسلمہ کے متعلق مجھے سوال کرنا تھا. جو امت مسلمہ انحطاط کے شکار ہے,
جی جی,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے واشنگٹن والے کرتے ہیں, بش صاحب سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں,
جی جی,
کہاں تک صحیح ہے؟
یہ کون سا, ہلو, کون سا, کہاں
سے بات کر رہا ہوں؟ ناظم آباد سے.
اچھی بات ہے.
دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ امت مسلمہ جو ہے دوسرے کمیونٹی کے ساتھ مل کے کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں مختلف ملکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, بنگال بن جاتا ہے, پاکستان بن جاتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ہم اسی طرح رہتے رہیں گے. اور تیسرا سوال یہ کہ مہدی اور مسیح کا جو کنسیپٹ اسلام میں ہے.
اچھی بات, بہت شکریہ جی.
ٹھیک
ہے, یہ ایک سوال لے لیتے ہیں پہلے. ایک خاتون نے ابھی بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. آج جو امت مسلمہ جس زوال کا سے دوچار ہے, کیا یہ بھی اللہ کی مشیت ہے؟ یہ ان کا سوال تھا. پہلے میں آپ سے جواب لینے سے پہلے ایک کالر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, ان کو کال لے لیتا ہوں.
ہلو.
ہلو
جی.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اگر یہ سوال کرنا تھا, اگر جس نے حج کا ارادہ کیا ہے,
جی جی,
اگر اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو اسی پیسے سے اس کی فیملی کا کوئی فرد اس جگہ اس کی جگہ کا حج کر سکتا ہے؟
آپ آپ پہلے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے.
اچھا, ایک منٹ.
سوال تو واضح ہو گیا میرے خیال سے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس نے حج کا ارادہ کیا ہے,
جی جی,
اگر اس کا اچانک انتقال ہو جائے,
جی جی,
تو اسی پیسے سے اس کی فیملی کا کوئی فرد اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے؟
ٹھیک ہے,
اس سے مرحوم کو اس کا اتنا ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. جاوید صاحب, مشیت کا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کی مشیت ہی ہے جو مسلمان قوم امت مسلمہ بحیثیت مجموعی جس زوال سے دوچار ہے.
یہی بات یہ ہے کہ افراد کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گرا دیتے ہیں, کسی کو اٹھا دیتے ہیں, تو یہ کوئی الٹ اپ معاملہ ہے. ان کا ایک قانون ہے, ہدایت کا بھی ایک قانون ہے, گمراہی کا بھی ایک قانون ہے, عروج زوال کا بھی ایک قانون ہے.
ٹھیک ہے,
وہ مختلف وقتوں میں مختلف قوموں کو موقع دیتے ہیں, امتحان سے گزارتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی قوم کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں.
right.
انہوں نے خود قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ اس قومی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی.
ٹھیک ہے,
تو یہ بات اصول کے طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ مشیت کا تعلق اس طرح کے اخلاقی معاملات سے نہیں ہے. اللہ نے یہ عالم اسباب بنایا ہے.
جی جی.
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, تو اس کے ساتھ ہی دنیا ساری چل رہی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن اسی پروردگار نے اپنی مرضی اور مشیت کے تحت, اپنے اذن کے تحت کچھ اصول بنائے ہیں, کچھ قاعدے بنائے ہیں. ان قاعدوں اور اصولوں کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے, ان کے مطابق معاملہ کر رہے ہوتے ہیں.
جاوید صاحب, ایک مجیب صاحب کا ایک سوال تھا, وہ تصوف کے بارے میں یا طریقت کے بارے میں کچھ پوچھنا.
سوال یہ تھا کہ تصور دین جو ہے اس کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ تزکیہ نفس دین کا مقصود ہے یا یہ کہ حکومت الہیہ قائم کرنا, یہ ان کا سوال.
یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے کہ وہ انسانوں کو پیوریفائی کرے, انسان کی انفرادی زندگی کو بھی وہ پاکیزہ بنائے اور اس کی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنائے. اصل میں تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزہ بنانا, پاکیزگی کی طرف نشو نما دینا, یہ دونوں معنی تزکیے میں پائے جاتے ہیں. تو تمام انبیاء علیہ السلام کے نزدیک یہی مقصد ہے. جب آپ سوسائٹی کو پاکیزہ بناتے ہیں, آپ فرد کو پاکیزہ بناتے ہیں, آپ اجتماعی نظام کو پاکیزہ بناتے ہیں, تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی حکومتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں.
بالکل صحیح.
تو اصل میں دین کا ہدف یہ ہے, دین آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے, آپ کو اخلاقی وجود بنا کر دنیا میں رکھنا چاہتا ہے. جیسے ڈاکٹر مطاہر صاحب نے پوچھا تھا نا ابھی,
جی
یعنی
جی.
مفادات کی اس دنیا کے اندر وہ آپ کے اخلاقی وجود کو بیدار کرتا ہے, متربع کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو دنیا کی ساری باقی چیزوں کے اوپر غلبہ دے کر رہے. یہ اصل میں دین کا میسج ہے اور اسی کو دین کا مقصود سمجھ.
انہی کے ساتھ ایک طالب علم کا سوال تھا کہ وتر سے متعلق, اس نے سوال کیا تھا کہ وتر واجب ہے یا فرض ہے, اور کیا وتر کے بعد کوئی اور نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. مختصر سا
یہ بات یہ ہے, اس معاملے میں ہمارے جو فقہا ہیں, خاص طور پر حنفی فقہا, انہوں نے وتر کو واجب قرار دیا. ان کے ہاں واجب ایک خاص اصطلاح ہے.
جی.
باقی جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے ہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عبادات میں. ایک یہ کہ وہ عبادات جن کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا, پوچھے گا, مسئول ٹھہرائے گا.
ٹھیک.
وہ فرض کہتے ہیں اس.
ٹھیک.
اور وہ عبادات کہ آپ کریں گے تو اجر ملے گا, نہیں کریں گے تو اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے, پوچھیں گے نہیں, پرسش نہیں کریں گے, ان کو نفل کہا جاتا ہے. وہ میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہ جو باقی ائمہ کی تقسیم ہے یہ زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک.
اور احادیث کے بھی یہی مطابق ہے, قرآن مجید کے بھی یہی مطابق ہے. حنفی فقہا البتہ واجب کی ایک نئی اصطلاح وضع کرتے ہیں, اور فرض کے درمیان اور سنت کے درمیان اور مستحب کے درمیان ایک واجب کی تعبیر بھی اختیار کرتے ہیں, وہ وتر کو واجب کہتے ہیں. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں, یہ وتر اصل میں تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ یہ ایک نفل نماز ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی, باقی مسلمانوں پر یہ نفل کی حیثیت سے ایک بڑی اعلیٰ غیر معمولی نماز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع فرمایا ہے. تو اگر ہم اس عبادت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو جو پاکیزگی رات کے وقت میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور نماز سے حاصل نہیں.
بالکل صحیح.
بڑی غیر معمولی اہمیت ہے اس کی. اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں, تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. اصل میں وتر یہی ہے,
یعنی ہم تہجد پڑھتے ہیں. اصل میں وہ
تہجد کی نماز کے بارے میں قاعدہ یہ نہیں وتر کی جائے گی, وہ ہر حال میں تاک پڑھی جائے گی.
ٹھیک.
جفت نہیں پڑھی جائے گی.
ٹھیک. کراچی سے ہمارے ایک کالر کا سوال تھا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ اس وقت ملکوں میں جیسے پاکستان اور بنگال کی انہوں نے مثال دی, اس طرح سے کیوں ہے وہ بحثیت.
اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ امت کے فیصلے تو ہیں وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں, ان کا کہنا یہ تھا, تو اس صورتحال میں بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ مختلف ملکوں میں بٹ کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائیں, اپنی علمی حالت بہتر بنائیں. جب آپ کی اقتصادی حالت, آپ کی علمی حالت بہتر ہو جائے گی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اتحاد کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین کس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے, وہ کیا چیز ہے جو اس کو وجود پذیر کرنے کا باعث بن رہی ہے؟ وہ لوگ کم و بیش ایک سطح پر آ گئے ہیں, یعنی اپنی ترقی کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں, اپنے علم کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں, اپنے لوگوں کی تعمیر کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں. تو اس جگہ پر امت مسلمہ آ جائے گی تو اس کے بھی نتیجے اچھے نکلیں گے.
اچھا, حج بدل سے متعلق ایک سوال تھا ایک خاتون کا کہ اگر کسی شخص نے حج کا ارادہ کیا لیکن اس کا ابھی حج نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیسوں سے اس کے کئی خاندان کا کوئی فرد اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے, اور کیا وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا؟
کر سکتا ہے, ظاہر ہے اس کا انتقال ہو گیا, اس نے ارادہ کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے, اور یہ اگر حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا اس کا, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
جاوید صاحب, ہم سوال آپ سے جو کیا تھا اصل میں جو ہمارے پروگرام کے حوالے سے تھا وہ یہ امت کے حالات کے اعتبار سے تھا. آپ نے بتایا کہ غربت و جہالت جو ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں. اسی طریقے سے علم سطح پہ آپ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم سے جو بے اتنائی کا رویہ ہے, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو آپ نے بیان تو کر دیا, ان کا حل کیا ہے, کس طرح ان مسئلوں کو سالو کیا جائے؟
اگر آپ نے ان مسائل کو سمجھ لیا ہے تو ان کا حل بھی اصل میں اسی تفہیم میں مضمر ہے. آپ قرآن مجید کو اپنے علم اور عمل کا مرکز بنانے کی جدوجہد کیجیے, اپنی قوم کو اس طرح تعلیم دیجیے کہ اس کی دینی تعلیم میں بھی اس کی دنیوی تعلیم میں بھی قرآن مجید محور و مرکز بنے. تعلیم کا رخ اس طرف بدلیے کہ اس میں طبعی علوم سے لوگوں کا اشتغال پیدا ہو. فلسفے اور تصوف کے معاملات اصل میں ہمارے دین میں طے کر دیے گئے ہیں, ان کے لیے ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے. ماں بعد طبیعت اور اخلاقیات کے بارے میں ہمیں آخری ہدایت دے دی گئی ہے, اس وجہ سے ہم اپنا وقت اس میں کیوں صرف کریں؟ اس میں قرآن مجید کو محکم پکڑیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محکم پکڑیے اور طبعی علوم کی طرف امت کو رجحان اس کے اندر پیدا کیجیے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ اپنی امت سے بہتر توقعات کر سکتے ہیں. اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مت خیال کیجیے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اصل میں سازشیں بھی اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں. جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جائے, تو اپنی ضعیفی کا علاج کرنے کی کوشش کریں.
ٹھیک,
اصل چیز یہ.
دائر صاحب, حج کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے. اس وقت ساری دنیا کے مسلمان جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں طرح طرح کے فرق ہیں, لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ساتھ رہ رہے ہیں, جتنے بھی مسالے کے اختلافات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ مسلمان جب اپنے ملکوں میں لوٹتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں, کہ فرقہ واریت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں الگ الگ مسجدیں ہیں, وہاں سب حرم میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں,
بلکہ نہ صرف پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے بھی وہیں پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کر بھی وہیں پڑھ رہا ہے, اور کوئی کسی پر
اعتراض نہیں کرتا,
کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پر.
میں تو یہ محسوس کرتا ہوں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع مواصلات پیدا کیے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں حج کے لیے جانے لگے ہیں, عام مسلمانوں کے یہاں فرقہ بندی اور تعصبات میں کمی آئی ہے. لیکن ہمارا چونکہ دینی تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ اس میں سارا زور انہی چیزوں پر ہے. مسلکی مدارس ہم نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں, اپنے مسلکی کی ہم تعلیم دیتے ہیں. جب تک ہم اپنی تعلیم کی اصلاح نہیں کرتے اس وقت تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. دو بنیادی وجوہ ہیں ہمارے یہاں فرقہ بندی کی. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کو کبھی بھی ریاست کی سطح پر, مسلمان معاشرے کی سطح پر اپنے خیالات, اپنی توجہات کا مرکز نہیں بنایا. آپ اس کی اصلاح کیجیے. یہ آخر آپ کس طریقے سے گوارا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو 5 سال کی عمر میں دینی مدرسے میں بھیج دیا جائے؟ دنیا میں جتنے علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے ان میں پہلے آپ عمومی تعلیم دیتے ہیں, جنرل ایجوکیشن, براڈ بیس ایجوکیشن ہے یہ, آپ ایف اے ایف ایس سی تک دیتے ہیں, اس کے بعد جا کر اختصاص کی تعلیم شروع ہوتی ہے. تو یہی معاملہ دینی تعلیم میں بھی کرنا چاہیے, یعنی پہلے ایک عمومی تعلیم آپ بچوں کو دیں, پھر اس کے بعد پھر یہ کہ دینی تعلیم کن چیزوں کی دی جائے اس کی اصلاح کیجیے. قرآن کی دی جائے, حدیث کی دی جائے, اسلام بحثیت مجموعی ان کو سکھایا جائے, سیرت النبی ان کو پڑھائی جائے, خلاف راشدہ کی تاریخ ان کو بتائی جائے. یہ اصل چیزیں ہیں, نہ کہ مختلف مسالک اور ان کی فقہ. مختلف مسالک اور ان کی فقہ بھی پڑھانے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے, جیسے مثال کے طور پر بدایت المشتد میں ابن رشد نے اختیار کیا ہے کہ مسئلہ بتایا, اس میں مختلف پہلو کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا. اس کے بعد
شروع کریں گے, لیکن ایک کال ہم لے رہے ہیں. جی ہیلو. جی فرمائیے.
جب کوئی,
آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیں.
میرا سوال یہ ہے, جب کوئی, میرا نام یہ سب ہے.
جی جی,
میں شاہ صاحب کو مان جاؤں.
جی جی فرمائیے سوال کیجیے.
جب کوئی بہن حج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض وقت ان کے بچے چھوٹے, یعنی جو 5 یا 6 ماہ کے ہوتے ہیں, تو ان کا حج ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جیسا سوال کو آپ کنٹینیو کر لیجئے کہ ابن رشد کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فقہ کی کتاب مرتب کی, کہ یہ نہیں کیا کہ وہ حنفی نقطہ نظر بیان کر دیا یا شافعی نقطہ نظر بیان کر دیا. انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, اس میں مختلف اہل علم نے یہ آرا قائم کی. اگر آپ اس طریقے سے فقہ بھی پڑھائیں گے تو لوگوں میں وسعت نظر پیدا ہوگی. ہمارے دینی مدارس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا. دوسری وجہ جو اس کی فرقہ بندی کی بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق مساجد ہمیشہ ریاست کے اہتمام میں ہوتی ہیں, اور ریاست کے اہتمام میں جب مسجدیں ہوتی ہیں, جمعہ کا خطبہ خود حکمران یا ان کے مقامی نائبین دیتے ہیں, اور خاص طور پر جمعہ کے ممبر پر کسی اور کے لیے کھڑا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہنے دی جاتی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عمومی وحدت اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ریاست تو بہرحال سب مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے مسجدیں علماء کے سپرد کر دی ہیں, اس سے ان کی ریاست وجود میں آ گئی ہے. ظاہر جمعہ کا ممبر ان کے پاس ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کی حفاظت کے لیے مسالک اور زیادہ محکم ہو جاتے ہیں. تو یہ دو وجوہ ہیں, اور میرے نزدیک دونوں میں جو اصل غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے اپنی دینی تعلیم کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کے اس کی اصلاح نہیں کی, اور دوسری جانب مسجدوں کے معاملے میں یہ بے اعتنائی برتی ہے. پورے مسلمان معاشرے کو ان کا نظم سنبھالنا چاہیے, اور اس کی نمائندگی حکومت کرتی ہے, نہ کہ یہ مختلف علماء کے آپ سپرد کر رہے ہیں.
ایک سوال انسٹیٹیوشن ہے, سوال تھا جاوید صاحب ایک, وہ یہ کہ چھوٹے بچوں کا جو حج ہے, یعنی والدین حج کرنے جا رہے ہیں, اپنے ساتھ معصوم بچوں کو بھی حج کے لیے لے جا رہے ہیں, تو وہ ان کا آپ بتائیے کہ ان کے حج کی نوعیت کیا ہوگی.
سوال کا جواب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. آپ سے ایک خاتون نے پوچھا, اس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا کہ میں اس کو حج کرا دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کراؤ, لیکن اجر تمہیں ہی ملے گا,
اجر انہیں کو ملے گا.
ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا نیکی کا کام ہے,
یعنی وہ بڑے ہوں گے تو انہیں حج کرنا پڑے گا.
ظاہر بات,
یعنی وہ حج ان کا فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہو جائے گا, وہ جب بالغ ہوں گے تو اس کے بعد حج کریں گے.
استطاعت ہوگی جب بالغ ہوں گے تو حج انہیں کرنا ہے. یہ اصل میں ایک محبت کا طریقہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت پہ اپنے بچے کو بھی شریک کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اجر تمہیں ملے گا,
اجر نہیں کو ملے گا. اچھا فرقہ